رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رجب المرجب کے مہینے کی مناسبت اور اس کے تعلق کے حوالے سے کہ یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور بالخصوص وہ شخصیات اور وہ تعلیمات جو اسلام کے اندر بڑی قدر، جن سے تعلق، جس پر عمل انتہائی اہم درجہ رکھتا ہے، ان تاریخ، ان تعلیم، ان شخصیات کے تعلق سے، ان کے ذکر کے تعلق سے، ان کے تعارف کے تعلق سے رجب المرجب کا یہ مہینہ دیگر اسلامی مہینوں کے اندر ایک بڑی اہمیت اور ایک بڑی خصوصیت رکھتا ہے. اس کی روحانی خصوصیت عبادات، دعا کی قبولیت اور رمضان شریف سے قبل عبادات کے ذوق کو نفوس کے اندر، قلوب کے اندر بیدار کرنا، عبادت کی تازگی کو لانا، یہ ایک اس کا روحانی مقصد اور پہلو ہے. لیکن اسلام کی تعلیمات میں جہاں دیگر خاص طریقوں کے ساتھ ایک عملی شکل کے اندر، ایک بدنی فزیکل طور پر، بدنی طور پر، جسمانی طور پر کچھ تعلیمات، کچھ عبادات، کچھ اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، دعا، نوافل اس صورت میں ہے، وہیں پر شریعت مطہرہ میں عبادات کے اندر ایک طریقہ خاص طور پر محبت کا، عقیدت کا اور ذکر کا بھی ہے. یعنی کچھ شخصیات، کچھ لوگ، کچھ ایسی ہستیاں جن سے محبت، جن سے تعلق، جن کا تعارف بھی ہمیں دیگر عبادات کی طرح، دیگر اور اذکار کی طرح، اللہ کا دین اس بات کا پابند کرتا ہے. جیسے حضرات انبیاء کرام، ان کی شخصیات سے محبت اور اس سے تعلق، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان سے محبت اور ان سے تعلق، اہل بیت، اولیاء، علماء، ان سے محبت، دین کی خاطر تعلق، یہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. قرآن کریم، فرقان حمید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور شریعت مطہرہ کے ذخیرہ تعلیم اور ہدایات کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ، ایک بہت بڑی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عملی چیزوں کو ہم بجا لاتے ہیں، وہیں حقوق اللہ کے اندر کچھ حقوق اس اعتبار سے بھی آتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے قدر و اہمیت دی، جنہیں اللہ رب العالمین نے مرتبہ و مقام دیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے کرامات و عزت سے نوازا، تو ان سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان سے اپنے دلوں کو آباد رکھنا اور ان کے تعلق سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، یہ شریعت مطہرہ اور یہ حقوق اللہ اور یہ دین کے بنیادی تقاضوں کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص بندہ نماز تو پڑھے لیکن اپنے دل کو نبی کی محبت سے ویران اور بیزار رکھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ شریعت مطہرہ کی تمام احکام جو عبادات کی صورت میں ہے اس کو بجا لائے لیکن امت کے پیشوا حضرات صحابہ کرام، علماء اور اولیاء سے اپنے دلوں کو خالی رکھے، نہیں، ان دونوں کے جڑنے کے ساتھ دین کی اصل شکل قائم ہوتی ہے، شریعت کی اصل شکل قائم ہوتی ہے۔ تو اسی تناظر میں اور اسی خطوط پر میں آج اس بات کو ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ایک بات مزید عرض کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں جس طرح اکثر ذکر کیا جاتا ہے، جہاں نمازوں کی ادائیگی کا حکم ہے، جہاں روزوں کی ادائیگی کا حکم ہے، جہاں نمازوں کی ادائیگی کا حکم ہے، جہاں تلاوت قرآن کرنے کا حکم ہے، وہیں پر اولیاء سے محبت کا بھی حکم ہے، صالحین سے محبت کا بھی حکم ہے، انبیاء سے محبت کا بھی حکم ہے، ان کا ذکر کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں بلکہ دین کے یہ اہم پہلو ہیں، جب یہ دونوں حصے جڑ جاتے ہیں اس وقت دین مکمل ہوتا ہے اور شریعت کی تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں نمازوں کی ادائیگی ہے وہیں پر ان ہستیوں سے محبت اور ان کا ذکر بھی لازم ہوتا ہے کہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آیات میں اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ تو رجب المرجب کے اس مہینے کی مناسبت سے اور اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ یہ امتیازی شعار ہے۔ اہل سنت جس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کوفے میں رہتے ہیں اور کوفے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو غیر اہل سنت ہیں، لیکن آپ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اہل سنت کا تعارف کیا ہے، اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی پیدائش 80 ہجری اور وصال 150 ہجری اور شعبان المعظم میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ذکر کو کیا جائے گا، تو آپ نے شاہ فرمایا تھا کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ شیخین کو تمام امت میں فضیلت دیتا ہو، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، شیخین رضی اللہ عنہما، شیخین کو تمام صحابہ اور تمام امت میں بزرگ اور اعلیٰ سمجھتا ہو، فضیلت دیتا ہو، اور حب الختنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں داماد حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک تفصیل آگے بھی آپ نے ذکر فرمائی، لیکن یہاں پر دیکھیے، یہاں روزے کو علامت نہیں بنائی کہ سنی وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، سنی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، سنی ہے جو زکات، یہ تو سب کرتے ہیں۔ تو لہذا بعض لوگ جو صرف نمازوں ہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بزرگوں کی یاد اور ان کے اذکار کو بدعت قرار دیتے ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بھائی بس اپنی تسبیح لے کر الگ بیٹھ جائیں، آپ اپنے نوافل پڑھتے رہیں، بس یہی کافی ہے، کسی کے ذکر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات پر بھی زور دیں، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، جب یہ دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو اسلام کا تعارف قائم ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل سنت جو ناجی ہے، نجات یافتہ گروہ ہے، جسے اللہ رب العالمین اپنے کرم سے اس کے خطاؤں کو درگزر کرے گا اور انہیں سرکار کی شفاعت عطا فرمائے گا، جو ساری بشارات ہے تو اس کی علامت حضرت امام اعظم نے یہ بیان فرمائی کہ سنی وہ ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو تمام صحابہ پر اور تمام امت پر فضیلت دیتا ہو، سب سے بزرگ مانتا ہو، سب سے بڑا مانتا ہو، اور حب الختنین، ختم کہتے ہیں داماد کو، حب الختنین، سرکار کے دونوں داماد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے محبت کرتا ہو تو فرمایا ان سے جو تعلق اپنا اس طریقے کا رکھتا ہے اسی کی نماز کو نماز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نمازیں قبول عقیدے پر ہوتی ہیں اور اہل سنت عقیدے کا نام ہے، تو عقیدہ دراصل ان ہستیوں سے محبت کا نام ہے، ان سے تعلق کا نام ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذکر اصل عقیدہ ہے، محبت اصل عقیدہ ہے۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ بالخصوص جن کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے، جن کے مرتبے کو قرآن و سنت میں بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جب تک ہم کشادہ دلی کے ساتھ اور پورے دل جمی کے ساتھ آزاد ہو کر بڑی محبت سے ان کو یاد نہ کریں، اس وقت تک ہماری نمازیں زمین اور آسمان کے درمیان ٹنگی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اعمال ہے اور ان بزرگوں کی محبت جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ انہی ہستیوں میں جیسا میں نے عرض کیا کہ دونوں لازم ہیں، نمازیں بھی لازم ہیں، ان بزرگوں کا ذکر بھی لازم ہے، دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو دین مکمل ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کے پیچھے بھاگنا یہ توازن کے خلاف ہے، بلکہ توازن یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ میں رہنا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت میں جہاں نمازوں کی پابندی کا سختی سے حکم دیا جاتا ہے، وہیں رسول اللہ سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، اولیاء سے محبت بھی کثرت سے، جہاں ممبروں کے اوپر نماز کا احکام بیان کیا جاتا ہے، وہی ممبروں کے اوپر سرکار کی اولاد اور سرکار کے صحابہ کے مرتبے بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ممبر سے ڈیلیور کرنے والی چیزیں دین کی اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا اس کی اہمیت، تو آج کا جمعہ اسی مناسبت سے ہم نے اپنے تسلسل سے جو ہمارا ایک سیرت کا سلسلہ تھا، اسی سیرت کی ایک کڑی ہی ہے یہ، اس میں خاص طور پر اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد میں سے وہ گھرانہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس گھرانے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کا جو گھرانہ ہے جس میں میرے نبی رہتے ہیں، میرے نبی کی ازواج رہتی ہیں یعنی بیویاں رہتی ہیں، میرے نبی کے نواسے رہتے ہیں، میرے نبی کی اولاد رہتی ہیں، تو اس کو اہل بیت کہا گیا۔ اہل بیت سے مراد گھر والے، اہل بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل کی نسبت، تو یہ نسبت اضافی کا معنی ہے، گھر والے یعنی سرکار کے خاندان کے لوگ اور قریبی لوگ، یعنی خاندان تو بہت بڑا ہے، سارے اہل ایمان خاندان والے اس اہل بیت کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کا درجہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک چچا زاد ہے، ایک خود بیٹی کے بیٹے ہیں، تو لہذا چچا زاد کے مقابلے میں بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ افضلیت قرار پاتا ہے۔ اسی طرح کچھ بیٹیاں ہیں اور کچھ بیویاں ہیں، تو بیٹی ایک جہت سے قریب ہے اور بیویاں ایک جہت سے قریب ہیں، تو جس کو جس جہت سے، جس زاویے سے، جس ڈائریکشن سے جناب رسالت امام میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب ملا، نسبت ملی، تو حضور کی ذات جو ہے اصل منبع کرامت اور چشمہ کرامت ہے، جیسے چشمہ پانی کا پھوٹتا ہے تو چاروں جانب سے جو آئے پانی پیئے، تو حضور کی ذات مبارکہ عزت کا، تکریم کا اور فضل کا چشمہ ہے، جو جتنا قریب آتا چلا گیا اللہ کی نظر میں وہ اتنا بڑھتا چلا گیا۔ تو اہل بیت سے مراد، میں اس کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، اہل بیت سے مراد حضور کے تمام رشتہ دار، چاہے وہ چچا زاد ہو، چاہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے ہو، یعنی جتنے اہل ایمان جو ایمان کے ساتھ وابستہ رہے وہ تمام اس کے اندر شامل ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ضرور لگتی ہے اور وہ اس پر تقریر بھی کر جاتے ہیں کہ قیامت کے دن نسب کام نہیں آئے گا، تقوی کام آئے گا۔ میں نے کہا ذرا جلد بازی کر گئے ہیں، یقیناً قیامت کے دن جو ہے وہ تقوی ہی کام آئے گا، نسب کام نہیں آئے گا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں جس انداز میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام میں خاندان کی عزت ایمان کے بعد ہے، یوں سمجھیا، خاندان نسب بمانا خاندان، خاندان کی عزت اسلام میں ایمان کے بعد ہے، پہلے ایمان پھر خاندان۔ اگر ایمان نہیں تھا اور خاندان کتنا بھی بڑا ہو تو یہ خاندان قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، لیکن ایمان تھا اور خاندان بھی بڑا تھا تو پھر یہ خاندان قیامت کے دن کام آئے گا، جس رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، کسی اور خاندان کے بارے میں نہیں، حضور نے فرمایا کل نسب و حسب منقطع الى یوم القیامہ الا حسبی و نسبی۔ قیامت کے دن ساری برادریاں، سارے رشتے ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، لیکن میرا رشتہ، میرا خاندان اسی طرح باقی رہے گا۔ یعنی اس کی فضیلت اسی طرح باقی رہے گی. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, کیا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی عزت والا جو ہے وہ متقی ہے. تو تقوی کا فرد کامل جو ہے وہ ایمان ہے. تو لہذا جو اہل ایمان ہیں اور صاحب نسب ہیں ان کا نسب ان کے کام آئے گا. یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر ان سے کوئی عملی کوتاہی بھی ہو گئی تب بھی اللہ رب العالمین جل وعلا چاہے تو ان کی نسب کی حرمت جو اللہ نے خود عطا فرمائی ہے اس کی حرمت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس بچے کو معاف فرما دے. ایسی بالکل موجود ہے. اس میں جب عام بچے کی نسبت سے باپ بخشا جاتا ہے, جب عام باپ کی نسبت سے بچہ بخشا جاتا ہے تو سادات کے لیے کس طرح منہ چڑا کر خوارج اور ناسمی والی بات کی جائے؟ نہیں. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شرف و فضیلت والا ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے خود اس خاندان کی خاص مثال بیان کی, یعنی اللہ خود عزت دیتا ہے. اللہ ہی نے خاندان پیدا کیے ہیں اور اللہ ہی خود عزت دیتا ہے. تو ہمیں زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ جو اللہ جس کو عزت دے تو ہم تکبر میں نہ آئیں, حسد میں نہ آئیں, اس درجے کے اندر اس چیز کو قبول کریں. اب اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا عزت فرما رہا ہے, اور یہ عقیدہ پہلے سن لیجیے. اہل سنت کے نزدیک حضور کے گھرانے سے محبت یہ ایمان میں داخل ہے, یہ ایمان کا جز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے محبت کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں قرار دیا جاتا. اسی طرح حضرات صحابہ کرام, کیونکہ دونوں کی محبت, میں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یوم میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. سرکار نے خود فرمایا اپنے نواسوں کے بارے میں, اپنے گھرانے کے بارے میں کہ فمن احبہم فبحبی احبہم, جو میری اولادوں سے محبت کرے گا تو وہ میری وجہ سے محبت کرے گا. یہی جملہ حضور نے صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم, میرے صحابہ سے بھی جو محبت کرے گا وہ میری محبت کے حوالے سے کرے گا. حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو لوگوں کو غلط فہمیاں تھیں وہ ہم نے ذکر کر دی اس جگہ پر. اب ہم اہل سنت سب کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں, لہذا میں جملے کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ سادات کی محبت میں اگر آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ کی طرف تبرع کرنا چاہیں تو میں نے کہا جب سیدوں کو فکر نہیں ہے تو تم سیدوں کے غلام ہو کر کیسے فکر کر رہے ہو؟ غوث آدم نے تبرع نہیں کیا, حضرت داتا صاحب نے تبرع نہیں کیا, حضرت مخدوم سمنانی نے تبرع نہیں کیا. تو سیدوں کا نام لے کر صحابہ کی گستاخی کر کے تم منہ کالا کر رہا ہے. سیدوں نے تو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی نہیں کی, غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھا. خیر میں جملہ عرض کر رہا تھا. تو لہذا جہالت نہیں ہونی چاہیے. میں بہت بڑے, میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں اس لیے کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے اہل بیت کا عاشق ہونا. تو اہل بیت کا اگر آپ عاشق ہیں تو نظریہ بھی اہل بیت والا رکھیں. جب امام حسن اہل بیت کے سب سے بڑے سرخیر ہیں, وہ دوستی کر رہے ہیں تو ان سے جن کی دوستی ہے تو ان کا نام لے کر ماتم کر رہا ہے اور ان کو گالیاں دے رہا ہے تو کس طرح اہل بیت کی محبت کرنے والا ہوا؟ اگر واقعی میں تو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو جس سے اہل بیت کی دوستی ہے اس سے ہماری دوستی ہے. تو یہ خواہ مخواہ کے اپنے بغض ہوتے ہیں, نام بزرگوں کا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں کھل کے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. سب کی عزتیں جسے رسول اللہ سے نسبت ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. بالخصوص جو بات ہم کر رہے ہیں سرکار کے گھرانے کی, اس گھرانے کی اہمیت کو قرآن مجید ذکر کرتا, اللہ خود اس گھر کی برکات بتاتا ہے. تاکہ اللہ اس کو واضح کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہم اس کی قدر کریں, ہم اس کی عزت کریں. اس لیے فرمائے انما یرید اللہ لیذھبانکم رجس اہل البیت, اللہ یہ چاہتا ہے. انما خاص طور پر یرید اللہ, اللہ کا یہ ارادہ ہے. لیذھبانکم رجس, کہ ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے, لے جائے. انکم, تم سب سے اہل بیت, اے رسول اللہ کے گھرانے والوں. ویطاہرکم تطہیرا, یہ مفعول مطلق ہے. دیکھیں یطاہر اسی سے مفعول آیا تطہیرا. تو ویطاہرکم تطہیرا, جیسے ویسلموا تسلیما, ویطاہرکم تطہیرا تاکیدن مانا ہے. خاص طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں کے لیے تمہیں صاف ستھرا بنا کر ماڈل بنانا چاہتا ہے, اور تمہاری تطہیر کی ذمہ داری. تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کی تطہیر کی ذمہ داری اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور کیا. اور پھر دوسرے قرآن کریم کیا ہے کہ قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا, اے نبی محترم اپنے صحابہ سے کہیے کہ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ یقیناً اللہ کے نبی نے تمہیں اللہ سے جوڑا, تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لایا, تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ نبی کے اتنے بڑے احسان پر تم کچھ عوض دو, تم کچھ بدلہ دو کہ نبی نے تمہیں اللہ سے ملایا, جنت میں تمہیں داخل کیا اور تمہیں جہالت اور شیطان کے راستے سے نبی نے بچایا, تو تم
یہ تمہارا دل یقیناً یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ نبی کو کچھ عوض دو، نبی کو کچھ بدلہ دو، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نبی کو تمہارے مال کے بدلے کی ضرورت نہیں ہے، الا المودۃ فی القربٰ، اگر اس نبی کے اتنے بڑے احسان پر اے میرے بندو اگر تم نبی کو بدلہ دینا چاہتے ہو تو نبی کو بدلہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی اولاد سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربٰ۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ عربی طرز میں اگر آپ دیکھیں علل قربانی فرمایا، بال قربانی فرمایا، فی القربا فرمایا، فی عربی زبان میں ظرفیت کے لیے آتا ہے، ظرف کہتے ہیں برتن کو، سالن برتن کے اندر ہوتا ہے، کھانا برتن کے اندر ہوتا ہے، تو فرمایا فی القربا، نبی کی محبت کہیں اور نہیں ملے گی، اس کا برتن حضور کی اولاد ہے، یہ اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جب تک نبی کی اولاد کی محبت نہیں آئے گی تو نبی کی محبت کا نام پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چیز برتن کے اندر ہوتی ہے کہیں اور نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کے لیے جامع، ایک لباس، ایک برتن، ایک ظرف ہوتا ہے اور وہ مظروف اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کی محبت جہاں پائی جاتی ہے وہ نبی کی اولاد کی محبت میں پائی جاتی ہے، تو لہذا جسے نبی کی اولاد کی محبت مل گئی تو یہ سمجھ لو کہ اسے نبی کی محبت مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا فی المودتا فی القربا، اس لیے حدیث جبرائیل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ مجھے جبریل ابھی یہ بات کہہ گئے ہیں، اور ارشاد فرمایا حضرت جبریل نے کہ میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے زیادہ عزت والا، فضیلت والا کوئی بندہ نہیں دیکھا، اور میں نے زمین و آسمان، زمین کے اندر تمام خاندان اور برادری جو شرف اور عزت والی تھی ان کو دیکھا، لیکن جیسا خاندان بنو ہاشم، جیسا خاندان آپ کا ہے، ایسا عزت والا خاندان میں نے نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا یہ تمام حدیثیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، یہ مقام کیوں بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں قدر والوں کی قدر آ جائے، کہیں ہم سے کوئی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے تو ان کی قدر آئے، اور یہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان سے محبت ہو۔ اور محبت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے بندہ اس پر تبرہ نہیں کرتا، بندہ اسے گالی نہیں دیتا، اس لیے کہ محبت اور حسد ایک دوسرے کی ضد ہے، جس سے حسد ہو جائے اس کی تعریف نہیں کرتا، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی تعریف سے رکتا نہیں۔ تو لہذا یہ خاص قرینہ ہے۔ تو آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ رجب المرجب کا آخری اشرہ ان کے نام سے مشہور ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک عظیم فرد، حضور کے خاندان میں حضور کی ازواج، حضور کی تمام بیویاں، ہماری مائیں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، یہ تمام ہیں، سرکار کی چاروں بیٹیاں حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن صلوات اللہ علیہا وعلیہن، ان تمام یہ سرکار کے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر سرکار کے چچا حضرت عباس کی اولاد اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت زہرا کے علاوہ ہیں وہ سارے اہل بیت میں سے، لیکن خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ فرد جو سرکار کی شہزادی، اللہ اکبر، سیدہ کائنات اور خیر النساء للعالمین بطول زہرا، سرکار کی سب سے چھوٹی شہزادی صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وبنیہا وعلیہا، سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہیں، یہ حضور کے رشتہ داروں کے اندر سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین ان کی اولاد امجاد۔ اسی طرح حضرت سیدہ زینب کی بیٹی سیدہ امامہ جو سرکار علیہ السلام، امامہ بنت عاص، ابی العاص، امامہ بنت زینب جو سرکار کی بڑی بیٹی ہے، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، جیسا بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار ان سے اتنا لاڑ کرتے تھے کہ وہ چھوٹی تھی، سرکار خود ان کو گود میں لائے اور سرکار نے نماز شروع کر دی، یعنی قیام شروع کیا تو گود میں لیا ہوا تھا، رکوع میں گئے تو گود، جیسا حسنین تو خود آ کر سجدے کی حالت میں حضور کی گردن پر بیٹھے نا، یہ تو خود آ کر بیٹھے، لیکن امامہ بنت زینب بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ان سے تو حضور کو اپنی سنواسی سے اتنا پیار تھا کہ یہ بستر پر تھی، سرکار نے ان کو گود میں اٹھایا اور خود حضور مصلی پر آئے اور پوری نماز قصدن، یہ تو حضرت حسن آ کر بیٹھے تھے، حضور لے کر تو حضرت حسن کو نہیں آئے تھے، لیکن یہاں تو سیدہ امامہ کو حضور لے کر آئے، جو سرکار کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی ہیں، سرکار لے کر آئے، سرکار نے پوری نماز ان کو گود میں اٹھا کر پڑھی، قیام میں گود میں لیا، رکوع میں سینے سے لگا دیا، پھر جب کھڑے ہوئے سرکار کوما میں تو پھر سرکار نے گود میں لیا، سجدے میں جب سرکار گئے تو ایک جگہ بٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر حضور اٹھے تو یعنی پوری نماز حضور علیہ السلام نے سیدہ زینب کی بیٹی کے ساتھ پڑھی. تو یہ حدیث بھی بیان کرنی چاہیے, اس لیے کہ اہل سنت ہیں اور سرکار کی تمام نسبتوں کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے. لیکن مولا حسن آئے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, اس کا کون انکار کر سکتا ہے, اللہ اکبر. تو ان تمام خاندانوں میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادگان یعنی اہل سنت, حضرت امام حسن کی تمام اولاد, حضرت امام حسین کی تمام اولاد کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم کرتے ہیں. ہمارے نزدیک کوئی گنتی نہیں ہے کہ یہ 12 ہوں گے یا 15 ہوں گے, ہم کہتے ہیں جتنے سب ہمارے امام ہیں, امام حسن کی اولاد ہوں یا حضرت امام حسین کی اولاد ہو, رضی اللہ عنہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. اہل سنت اس میں تفریق نہیں کرتے, چاہے حضرت امام حسن کی اولادوں میں حضرت زید بن علی ہوں یا آگے چلتے ہوئے پھر اپنے سلسلے میں تمام اقابر سیدنا غوث اعظم ہو, داتا علی حجویری ہو, حضرت مخدوم سمرانی ہو, یہ تمام جتنے تمام سادات آ رہے ہیں حسنی سادات میں سے وہ بھی, اور سیدنا حسین کے اولادوں میں سے تمام اہل سنت و جماعت تمام کا احترام کرتے ہیں. لیکن رجب المرجب کا یہ آخری ساری تفسیر بتانا ضروری, تاکہ ایک تفسیر اس کے ساتھ جڑ جائے اور شرعی مسائل ہمارے سامنے آ جائے, تاکہ ہم بیجا مبالغے سے بچ کر توازن کی راہ پر رہیں. اس رجب المرجب کے آخری ہفتے کے اندر اس عظیم ہستی کی نسبت ہے, لوگ کہنے کہ پیدا ہوئے تھے وفات ہوئی تھی, میں نے کہا اس کو چھوڑیں آپ, ذکر ہمیشہ ہوتا ہے. جب ایک مشہور ہو گیا رجب میں ان کا ذکر, تو آپ تاریخوں کے پیچھے بھاگنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہر تاریخ ان کی ہے, ہر مہینہ ان کا, ہر ساتھ ان کی ہے. میری مراد امام الائمہ سرخیل اہل بیت اور امام اہل سنت حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ اتنی نابغہ شخصیت ہے کہ یہ تعارف سارا ان خاندان کے ہی تعارف میں گیا اور آپ ہی کے حصے میں آیا ہے, لیکن آپ کے تنہا تعارف کے ایک بڑی لمبی نشست درکار ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں سیدنا امام باقر کے, اور امام باقر بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین کے, اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے, اور سیدنا حسین بیٹے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے رضی اللہ عنہ. تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نسبی شرف میں بھی ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور حسبی شرط میں مقام اعلیٰ عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے جو آپ کو اولاد عطا فرمائی دنیا میں خدا کی قسم اس کی نظیر نہیں ملتی. آپ کی جو اولاد میں سے آپ کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ, مجھے تاریخ انسانیت میں بعد کے لوگوں میں ایسا باکردار اور ایسا شرف اور کرم عزت والا آدمی بتا دیجئے جو حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے و مقام, اور اللہ نے جو آپ کی ذات کے اندر سچائی اور تقوی و طاعت, دین سے محبت, صبر و استقامت, اخلاق رواداری, خلق خدا کے اوپر مہربانی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی, ایسا کوئی بندہ نظر آتا ہو نہیں. تو اب آپ دیکھیے تربیت گھر کی ہے, تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور فضیلت میں یہ کہ آپ خود بیٹے ہیں ان عظیم ہستیوں کے, یعنی امام باقر کے, امام زین العابدین کے, حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین, اور آپ کی اولادوں میں آپ کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کاظم, ان کے بیٹے حضرت مولا علی رضا. تو آپ اندازہ لگائیے حضرت مولا علی رضا جو اس وقت ایران کے علاقے مشہد شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں, جس کا پورا نام پرانا نام طوس تھا, اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو اس وقت کے تمام علماء, تمام محدثین, اپنے وقت کے سب سے بڑے بڑے نابغہ ہستیاں جا کر آپ کی مزار پر آپ کو سلام پیش کرتی تھی. حضرت مولا امام علی رضا کا نام آپ دیکھیں حیران, حضرت غوث اعظم کے دادا پیروں کے اندر حضرت سیدنا معروف کرخی کا نام آتا ہے. حضرت امام معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ امام الاولیاء ہیں, یوں سمجھیے کہ اولیاء کے آفتاب, ولایت کے سورج کا نام معروف کرخی ہے, اور معروف کرخی کون ہے؟ امام علی رضا کے دھوبی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے جو مولا علی رضا کے گھر کا دھوبی اس مقام پر پہنچ گیا اور مقام پا گیا, اور ساری اور ہم تمام سمیت سرکار امام الاولیاء امام معروف کرخی کی تعریف کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے جس کی صحبت, جس کی خدمت کر کے جسے اللہ نے امام اولیاء بنا دیا ہے, تو اس امام علی رضا جو ان کے مرشد ہیں ان کی کیا شان ہوگی, اور ان کے والد سرکار موسیٰ کاظم کی کیا شان ہوگی, اور ان کے والد امام جعفر صادق کی کیا شان ہوگی. یہ میں اجمالاً صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بڑھیں اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو کیا مقام عطا فرمایا. میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام علی رضا جو پوتے ہیں, یہ تعریف حضرت امام جعفر صادق کی. حضرت امام جعفر کون ہے؟ حضرت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے سامنے ان کے جوتوں میں بیٹھا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ ان کا نام آنے سے ہی بندے کے اندر ایک علمی شوق پیدا ہو جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ سارا اسلام جن کا مرہون منت ہے, جن کا مشہور ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کے 100% اگر کیے جائیں تو اس میں 65% لوگ وہ ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. پاکستان کو دیکھیں, ہندوستان کو دیکھیں, بنگلہ دیش کو دیکھیں, انڈونیشیا کو دیکھیں. آج مٹھی بھر غیر مقلد کھڑا ہو کر کے تقلید کی کیا حیثیت کو, میں نے کہا یہ آپ کی کیا حیثیت, 65% مسلمان غلطی پر اور آپ راضی پر ہیں, تو تقلید کے خلاف بات تو نہیں کی جا سکتی. خیر اس موضوع پر بات ہوگی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اتنی بڑی شخصیت ہیں, وہ کہتے ہیں میرے 400 یا 4000 استاد ہیں لیکن میں نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کے پاس لگائے. یعنی خاندان سرکار میرے آقا سرخیل اہل بیت, امام جعفر صادق کا خاندان خاندان رسول اتنا بڑا آلہ ہے, لیکن علم خدا نے کیسا دیا تھا. امام اعظم حنیفہ جن کے علم کے دریا سے ساری نہریں نکلتی ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے اور خود یہ کہتے تھے اپنے شاگرد سے کہ لولا السنتان لحلق النعمان. آپ کا نام اصل میں نعمان تھا, امام اعظم کا نام نعمان تھا, کنیت آپ کی ابو حنیفہ تھی. تو فرماتے لولا السنتان لحلق النعمان, فرماتے میرے شاگردوں اگر یہ ابو حنیفہ نعمان کو 2 سال وہ عزت والے, میری قسمت میں خدا نہ لکھتا کہ جو میں نے امام صاحب امام جعفر کی خدمت میں گزارے ہیں, تو فرمان نہ میرا نام ہوتا, نہ میرا ذکر ہوتا, نہ میری شہرت ہوتی, نہ میرا ذات ہوتا, نہ یہ میرا مقام ہوتا, ابو حنیفہ ہلاک ہوتا. آج اگر ابو حنیفہ کا عروج دیکھ رہے ہو تو یہ امام جعفر کے قدموں کا صدقہ ہے. فرمان لولا السنتان لحلق النعمان, کہ اگر یہ 2 سال مجھے امام جعفر صادق کے نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. کیا تفصیل آپ سنیں گے, بڑوں سے یہ بات کوئی کم کر گئے امام صاحب؟ بڑوں سے بڑوں کی شان سنی جاتی ہے. میں چھوٹوں کی بات کروں تو 100 حوالے پڑھنے جائے, 1000 صفحے پلٹائے جائیں. میں نے کہا 1000 صفحے ایک طرف, امام ابو حنیفہ کا کہنا ایک طرف. امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ کہنا کہ میں 2 سال غلامی میں گزارے ہیں امام جعفر صادق کے, کیا مرتبہ سرکار امام جعفر صادق کا ہے کہ جن کی منقبت امام ابو حنیفہ پڑھیں اور جن کے اولادوں میں یہ اولیاء کی جماعتیں آئیں کہ سارے سلسلہ نقشبندیہ ہو, قادریہ ہو, چشتیہ ہو, سہروردیہ ہو, اس دربار روحانیت میں بھی ان سے استفادہ کرے, علمیت میں بھی استفادہ کرے. یہاں تک کہ امام اعظم کہتے ہیں کہ جو میں مسئلے بتاتا ہوں یہ میں نے سیکھا بھی امام جعفر صادق سے ہے, جو حدیثیں بتاتا ہوں یہ میں نے سیکھی بھی امام جعفر صادق سے ہے, جو میں فتوے دیتا ہوں یہ سب میں نے امام جعفر صادق سے سیکھا. یعنی پتا چلا کہ جو ان کے قدموں میں بیٹھنے والے معروف قرخی ہو گئے, ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ابو حنیفہ ہو گئے, تو ان کے قدموں سے جو ذرے نکلے ان کا کوئی ثانی نہیں, تو اس علمی اور کرامت کے آفتاب کا کون ثانی ہو سکتا ہے. اور میں اس کو منقبت میں پڑھ دینا چاہتا ہوں امام صاحب کی کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزار ہو, بطور منقبت کہ تاج بن سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور میں ایک بات عرض کروں, امام جعفر صادق ایک دفعہ مسجد حرام میں تشریف لائے, یا مسجد حرام تھا یا کوفہ تھا, کسی بڑی جامع مسجد میں آپ تشریف لائے, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ درس فقہ دے رہے تھے. اور جب آپ جس طرح میں آپ سے بلا تشریح گفتگو کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, تو امام اعظم کا رخ چہرہ جو تھا وہ اپنے شاگردوں کی طرف تھا. حضرت امام جعفر صادق پیچھے دروازے سے اندر آئے, یعنی پشت کی طرف سے آئے. آپ کو پتا نہیں امام ابو حنیفہ کو کہ امام جعفر صادق آ چکے ہیں. شاگردوں نے سامنے پیچھے جب دیکھا تو ان میں ہل جل ہوئی. تو حضرت امام اعظم نے جب مڑ کر دیکھا تو ایک ستون کی آڑ لے کر امام جعفر صادق ان کا درس سن رہے تھے. کہ ابو حنیفہ درس کیسے دیتے ہیں, سن رہے تھے. تو حضرت امام جعفر حضرت امام ابو حنیفہ قدر والے قدر والوں کو جانتے ہیں, اور صحیح کہا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اہل بیت کی شان, لوگ کہتے ہیں جی ہم عزت والے, میں نے کہا عزت والا بولنے سے نہیں ہوتا, جو عزت والوں کی عزت کرتا ہے وہی عزت والا ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب مڑ کر دیکھا تو ایک پلر کے ایک ستون مسجد کے ستون کی آڑ لے کر امام جعفر صادق کھڑے ہیں. تو فوراً کھڑے ہو گئے امام صاحب اپنی مسند سے, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور آپ کی محبت اور آپ کے مرتبے کے روب میں رونے لگے اور کہنے لگے حضور اگر آپ نے آنا تھا تو مجھے مطلع فرماتے, یہ کیسا تھا کہ آپ کھڑے تھے اور ابو حنیفہ بیٹھا ہوا تھا. فرما خدا کی قسم اگر مجھے پہلے پتا چلتا امام صاحب کہ آپ نے تشریف لانا ہے تو دنیا ابو حنیفہ تو بیٹھا ہوا نہیں آپ کے آنے میں استقبال میں کھڑا ہوا دیکھتی. تو یہ گھرانے کا ادب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے تھا. امام بخاری کے ٹکر کے ایک محدث گزرے ہیں حضرت امام ابن خزیمہ, اور انہوں نے بخاری کی ٹکر کی کتاب لکھی ہے صحیح ابن خزیمہ. وہ کہتے ہیں کہ مصر میں میرے کچھ حاسب علماء پیدا ہو گئے تو مجھے دوستوں نے کہا یار مصر چھوڑ دو آپ کہیں اور جاؤ. کہتے ہیں میں حضرت مولا علی رضا سے بڑی محبت کرتا تھا. اس بات کو شاہد العزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین میں لکھا ہے. کہتے میں نے مصر سے سفر کیا طوس کا, موجودہ مشہد کا, مشہد شریف کا. کہنے میں آیا مشہد اور وہاں میں نے مدرسہ قائم کیا. اور کہتے خود اس بات کو صحیح ابن حبان میں, علامہ ابن حبان نے اپنی کتاب کتاب الثقات کے اندر, ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر جو اہل سنت کی اونچی اسماء الرجال حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ 313-317 اس کے لگ بھگ تیسری صدی ہجری کا یہ محدث ہے, امام بخاری کے ٹکر کے محدث ہیں, اور اس ٹکر کی کتاب آپ نے صحیح ابن خزیمہ لکھی ہے. کہتے میں اپنے دشمنوں سے جان چھڑا کر جب میں طوس آ گیا اور مدرسہ بنا کر حدیث کا درس دینے لگا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جب مجھے بڑی مشکل پیش آتی اور میرے پاس اسباب نہ ہوتے تو کہتے وما حلت بھی شدہ, جب مجھے شدید محبت مشکل پیش آتی حل نہ ہوتی, فضور تو الہ قبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علی ابیہا وعلیہا. کہتے اس وقت میں حضرت مولا علی رضا کے دربار پر حاضری دیتا تھا. امام حاکم جو صاحب مستدرک ہیں ان کے استاد امام بیہقی, امام بیہقی کے استاد جو ہیں وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت ہم امام ابو بکر بن خزیمہ جیسے امام العلی الحدیث کے ساتھ حضرت امام علی رضا کی قبر شریف کی زیارت کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ نہ پاؤں میں جوتا تھا ان کے, یعنی ننگے پاؤں تھے وہ, اور سر جھکائے ہوئے. جب آستانے اور مزار کا احاطہ شروع ہو گیا تو ان کی کیفیت تبدیل ہو گئی, وہ تدروں میں آ گئے, وہ توازوں میں آ گئے, یعنی ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی عشق اہل بیت میں اور آپ کے اونچے مرتبے کے رعب میں. کہنے لگے وہ آئے اور کہتے ہیں کہ محدثین بڑے بڑے جو ان کے شاگرد تھے وہ حیران تھے کہ سارے لوگ آپ کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں لیکن یہ تو آپ کے مزار کو دیکھ کر سہم رہے. فرما ہم نے کبھی اتنا سہما ہوا, اتنا تدرو اور کسی کے عشق اور رو میں گڑگڑاتا ہوا ہم نے اپنے استاد امام ابو بکر بن خزیمہ کو کسی کے آگے نہیں دیکھا, اگر دیکھا ہے تو مولا علی رضا کی قبر شریف کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا. تو اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. امام جعفر صادق کی نسبت سے کنڈوں کی نیاز کی جاتی ہے وہ بالکل جائز ہے. لوگ کہنے لگے جی حضرت امیر معاویہ کے بغض میں ہوتی, میں نے کہا دونوں کے اصال ثواب کے لیے کر لو, حضرت امیر معاویہ کے بھی اصال ثواب, امام جعفر صادق کے بھی. کہتے کنڈے حرام ہے, میں نے کہا مٹی تو حرام ہے, اس کے اندر جو چیز ہے وہ حلال ہے. سامنے فاتحہ شریف پڑھ لیا جائے تو وہ بالکل جائز ہے, یہ اصال ثواب ہے, کرنا کوئی لازم نہیں, کوئی ضروری نہیں. کوئی نہ کرے اسے گالی نہیں دی جاتی, اسے برا نہیں دیا جائے گا, اس پر فتوی نہیں دیے جائیں گے, لیکن جو کرے ثواب پائے گا اور جو کرے دوسرا اس پر تنقید بھی نہ کرے. محبت کی چیزیں ہیں, اصال ثواب کی چیزیں ہیں, یہ بانٹنے کی چیزیں تھوڑی ہیں, یہ تو جڑنے کی چیزیں ہیں. محبت کہتے جو نہ کر سکا نہ کر سکا, جو کر گیا کر گیا, اللہ رب العالمین جو کر سکا اسے اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. جو نہ کر سکا ہم اسے گناہگار نہیں کہتے اس لیے کیونکہ لازم و ضروری نہیں تھا, لیکن جو کر سکا اس پر فتویٰ نہ دیا جائے, اختلاف نہ کیا جائے, کیونکہ یہی تو وسطیاں ہیں جن سے جڑ کر ہم اپنے حسد اور بغض کو ختم کر سکتے ہیں, فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں. جب آپ بھی مان رہے ہیں اور ہم بھی مان رہے ہیں تو جب محبت کی بات ہے تو یہی وہ واسطہ ہے, جب دو چھوٹے لڑ جائیں تو بڑوں کی محبت ہے جو دونوں کو ملا دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرمائے, صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.